دیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چند کے ناظرین پروگرام ہے دار الہدیٰ اہل سنت, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسیں محفلیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو, خوبصورت بنا لو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل اتاری ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال,
ماشاءاللہ الحمدللہ. ولیمے کے حوالے سے کچھ افراد عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پر ولیمہ وہ رخصتی سے ہی پہلے ہو جاتا ہے, کچھ خاندان والوں میں بھی ایسے, اور آج کل ویسے مہنگائی کا دور ہے تو مل کر بھی بعض دعوت کرنا چاہ رہے تھے, یعنی بارات کا بھی وہی کھانا اور ولیمہ بھی وہی, آدھا آدھا خرچہ اٹھا لیا. اور لیکن اس میں یہ بات تو رہتی ہے کہ بارات ہی ہے اور ولیمے کا بھی وہی کھانا, رخصتی بعد میں ہوئی ہے, تو سنت طریقہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے سوال کی جو صورت میں ولیمے کا جو انداز آپ نے بتایا ہے کہ جس میں بارات یعنی دولہے والے لڑکی والوں کے گھر بارات لے کے گئے ہیں, اب وہی جو کھانا ہے, تو بعض برادریوں میں یہ ہوتا ہے کہ مل کر دونوں ہی پارٹیسپیٹ کر کے اس ہال کا اور اسی طرح اس میں جو ہونے والے کھانے کے اخراجات ہیں اس کو دونوں ہی مشترکہ طور پہ برداشت کرتے ہیں. اور اس کی شاید وجہ لوگوں نے یہ سمجھی ہوئی ہے کہ جن افراد کو بارات میں آپ نے بلانا ہے وہی افراد ہمارے بھی آئیں گے, اور ولیمے میں ہم نے جن افراد کو بلانا ہے تو وہی افراد دوبارہ ولیمے میں بھی آئیں گے. کیونکہ عام طور پہ برادری لیول پر ہی جب اسی طرح دعوت رکھی جاتی ہے اور شادیاں بھی برادری میں ہی ہوں تو ولیمے میں بھی انہی افراد نے آنا ہو, بارات میں ہی انہی افراد نے آنا ہو, تو ایک ہی جگہ یہ بارات کا کھانا اور ولیمے کا کھانا بعض لوگ کر رہے ہیں
اور خرچے آپس میں وہ
برابر
کر
لیتے ہیں. تو اب نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ بارات کے کھانے کو ولیمہ ہی کا کھانا تصور, یعنی آپ نیت بارات کے کھانے کی کر لیں یا ولیمے کی کھانے کی, تو یاد رکھیں اس طرح اگرچہ اخراجات پر کسی حد تک کنٹرول تو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن جو ولیمہ جو سنت مبارکہ ہے اس ولیمے کی ادائیگی نہیں ہوتی. کیونکہ ولیمے کے لیے یہ سنت ادا ہونے کے اعتبار سے ولیمہ مسنون تبھی ادا ہوگا کہ جب رخصتی ہونے کے بعد مرد اور عورت کے جو ازدواجی معاملات ہو جائیں اس کے بعد اگلے دن یا اس سے اگلے دن. اب یہ جو دو دن ہیں یہ ہے ولیمے کا وقت, تو ان اگلے دن یا اس سے اگلے دن میں اگر دوست احباب کو بلا کر اگر ضیافت کر لی جائے اور نیت ولیمے کی سنت کی ادائیگی کی ہو تو ولیمہ ادا ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
اب اس سے پہلے یعنی بارات والے وقت میں ہی اسی کھانے کو ولیمے کی نیت کر لی جائے تو اس سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے رخصتی وغیرہ ہو چکی, اب اس کے ایک ہفتے کے بعد کیونکہ ہال اتنے بک چل رہے تھے کہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن رخصتی کے بعد ولیمے کے لیے ہال ہی بک اتنے ہو چکے تھے, اب لوگ ولیمے کی دعوت کو بعض اوقات ایک ہفتے کے بعد کنورٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد ہمیں ہال ملا ہے تو اب ایک ہفتے بعد ہم شادی کے ولیمہ کر رہے ہیں.
جی ایسا ہی کئی بہت لمبا لمبا گیپ بیچ میں دیتے ہیں.
تو اب یہ جو کھانا ہے ولیمے کے نام کا اس سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی, اگرچہ رسم ولیمہ جس کو ہم کہہ لیں برائے نام
دعوت ہوگی،
وہ دعوت ہو گئی،
ایک دعوت ہوگی اور لفافوں کا تبادلہ بھی ہوگا، ظاہر ہے جو ایک لین دین لوگوں نے نظام ہے تو وہ بھی ہوگا، لیکن سنت ادا
نہیں ہوئی. اب ایسے موقع پر ان افراد کے لیے مشورہ ہے کہ جنہیں ہال یا جو لون یا جو کچھ انہوں نے جہاں پہ یہ ولیمے کی دعوت کا اہتمام کرنا تھا اور اس مقام پر اگلے دن رخصتی کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے اور ایک ہفتے بعد ہی ہونا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس دولہے کے لیے، اصل تو رسم ہے یہ سنت دولہے کے لیے، تو اب دولہے کو چاہیے کہ سنت ولیمے کی ادائیگی کے لیے اپنے دوست احباب کو بھلے مختصر سے کھانے کی انوائٹ پیش کر کے ان کے ساتھ کھانے کی ضیافت کا اہتمام کر لے، اب چاہے اپنے گھر میں کر لے، اپنے دوست احباب اپنے فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں، تو
پھر خاندان والے بھی، اور پھر ان دنوں میں بطور خاص اگر کہیں کہ بھائی اور بھائیوں کی فیملیاں بہنیں
ایسی آئی بھی ہوتی
آئی ہوئی ہوتی ہیں یا آنا جانا رہتا ہے،
اس کو سنت ولیمہ کے ادائیگی کے اعتبار سے اپنے گھر میں یا اپنے دوست احباب کے سرکل میں آدمی آ کر وہ کچھ اہتمام کر لے کہ یہ میری سنت ولیمے کا کھانا یہ ہے،
نیت کر لے اور وہ کھانا اس دن
وہ سنت ادا ہو جائے گی، باقی جو ایک ہفتے بعد جو کچھ برادری بھر کو بلا کر کھلانا ہے وہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، اور جو قبل کرتے ہیں ایک دن پہلے بھی کئی لوگوں میں یہ رائج ہوتا ہے یا برات کے کھانے کو جو ولیمے کا، تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر ایسا کہیں ہو بھی گیا یا ہو رہا ہے تو اب آپ کو ولیمے کے لیے کوئی الگ تھلگ پورا ہال بک کروانا یا یہ انتظام کرنا یہ کچھ ضرور نہیں ہے، کہ آپ اس نیت سے وہ بھی مختصر ایک دعوت کر دیں.
جی جی بالکل، جو دولہا ہے وہ اپنے دوست احباب کی متعلقین کی ایک مختصر سی ضیافت بھی کر سکتا ہے، یعنی حدیث مبارکہ میں اولم ولو بشاتن، اولم ولو بشاتن، یعنی ولیمہ کرو اگر تے ایک بکری کے ذریعے سے ہی کرو، تو یوں ایک بکری یعنی ایک اس زمانے میں زمانے رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عمومی اعتبار سے یہ بکرے بکریاں وغیرہ یہ لوگوں کے گھروں میں بھی ہوا کرتی تھی،
اس لیے کہا ایک ہی بکری سے.
اولم ولو بشاتن یعنی ولیمہ کرو اگر تے ایک بکری کے ساتھ ہی، یعنی مختصر سی ضیافت کے ساتھ بھی ولیمہ ادا ہو سکتا.
اچھا ولیمے کے لیے بکری یا ذبح یہ شرط نہیں ہے نا، جانور سے بنی جیسے عام نارمل چولے کی بریانی کھلا دی بالفرض، یا بریانی بھی شرط نہیں ہے، جو بھی ایک دعوت کی ہے اس میں اور ہم حدیثوں میں
یعنی جو جس کو ضیافت کہیں نا، کہ آپ ایک دوستوں کو جمع کر کے متعلقین احباب کو جمع کر کے ایک خوشی کا اظہار،
ٹھیک،
تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک رشتہ ازدواج ہوا نکاح قائم ہوا، تو اس کے شکرانے اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور دوستوں میں ایک اس کی اطلاع بھی پہنچ جائے، تو اس حوالے سے ہی ولیمے کی سنت کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے.
جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، ہمارے پاس کوئی ویڈیو سوالات بھی ہیں وہ دیکھتے کیا پوچھ.
میرا نام مظفر شاہ ہے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا کیسا ہے، برائے کرم ارشاد فرما دیجئے.
جمعے کا خطبہ غیر عربی میں، جمعے کا عام طور پہ جو خطبہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک پہلے تقریر ہو گئی، اب جو خطبہ پڑھا جا رہا ہے فرض سے پہلے تو وہ تو عربی میں ہی ہوتا ہے.
خطبہ جمعے کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے، اور اس کا جمعے کی نماز کے پہلے ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو اب اس خطبے کا جو ہمارے یہاں پر معروف عربی زبان میں ہی دیا جاتا ہے، تو خطبے کا عربی زبان میں ہونا ہی سنت متوارثہ ہے، اور یہ صحابہ کرام علی رضوان جو مختلف ممالک کی طرف بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حکم سن کے بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی آیت ہو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پہ عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علی رضوان تبلیغ دین اسلام کے لیے مختلف شہروں مقامات پہ گئے، اور وہاں پر بعض قبائل ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام علی رضوان کی زبان سے ہٹ کر ہی ان کی زبان ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام علی رضوان نے جب بھی خطبہ دیا جمعۃ المبارک میں تو اپنی جو عربی زبان تھی اسی میں خطبے دیے، اور یہ طریقہ تابعین تبع تابعین سلف و صالحین سے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو اس کے اندر عربی زبان میں ہی خطبہ دینا یہ سنت ہے.
عربی زبان میں خطبہ دینا یہ سنت ہے، اور یہاں میں ناظرین کرام سے یہ ضرور کہوں گا کہ جمعۃ المبارک کو جب بھی آپ آتے ہیں تو عربی خطبے کے وقت ہی صرف نہ آئیں. عربی خطبے کے وقت ایک تعداد ہے کہ جو عربی خطبے کے وقت آتی ہے، اور جو اصل تقریر ہوئی جو اصل خطبہ تو ہے جمعے کی شرائط میں سے اور وہ اصل ہی ہے، اور جو ہمارے لیے یعنی اردو میں بالفر تقریر ہو رہی ہے، ایک واز ہو رہا ہے، تو ان تقریروں کو، ان واز کو، یا جو علماء اہل سنت وائزین فرماتے ہیں، مبلغین بیان کرتے ہیں، تو یہ بیان بھی باقاعدہ سنا جائے، اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر عام طور پر یہ کہ اذان اول کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ہم اگر عادت یہی بنائیں کہ خطبے کے ٹائم ہی آنا ہے، ایک حدیث پاک میں عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو جمعے کے دن جو آتے ہیں نا لوگوں کو، ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں وہ.
سبحان اللہ.
اب جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب فرشتے بھی اپنے ان رجسٹروں کو بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضرور یہ کوشش کیجئے ناظرین کرام کہ جمعۃ المبارک کو، اور فرمایا گیا کہ اب جو نمازی آ رہے ہیں ان کے نام نہیں لکھے جاتے ہیں، جمعہ ان کا بھی ہو جائے گا لیکن ان کے نام نہیں لکھے جا رہے. آپ نے سنت قبلیہ بھی، اس وقت آپ آئے ہیں تو ظاہر سنت قبلیہ بھی آپ کی رہ گئی، تو آپ پہلے آنے کی عادت بنائیں، اور جب آپ پہلے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے جو مسجد کے اندر بھی ایک اچھا ماحول بھی رہے گا، جو عالم صاحب جو بھی واز کرنے والے ہیں ان کو بھی ایک اچھا محسوس ہو رہا کہ ٹھیک ہے میں بھی ایک تیاری سے آ رہا ہوں تو میں کوئی عام مسجد کی کھڑکیوں کو نہ سنا کر جاؤں. بعض اوقات اس طرح کی کیفیات چند لوگ ہی، دو چار لوگ، اور ان میں بھی ایک تعداد کے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے ہیں، وہ اپنا پڑھ رہے ہیں اور ایسا لگے کہ واز کرنے والے نے اپنا کوئی واز الگ سے بیان کرنا ہے. تو جب آئیں ایسی محفل میں اور جہاں قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے تو وہاں خاموشی کے ساتھ، یہ سننا بھی آپ کا ثواب ہے، عبادت ہے، اب آپ خاموشی کے ساتھ وہ بیان آپ سنیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں. ایک میسج ہے، جمیل صاحب کہتے ہیں کہ چادر ہم سردیوں میں یوز کرتے ہیں تو ہم نے تو اپنے طور پر اس کو صحیح لیا کہ اس کا پلو ہم نے دوسری طرف کر لیا، لیکن رکوع میں بعض اوقات یا ویسے ہی چادر یہ گر جاتی ہے یا اس کے دونوں پلے جو کہہ رہے ہیں کہ کونے وہ لٹک جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مقدار ہوتی ہے کب کدھر ہم صحیح کر لیں اس کو یا کیا کریں؟
یعنی اگر ہم چادر یا رومال اپنے استعمال کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار جو مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا، وہ طریقہ یہ ہے کہ چادر کو اس انداز سے لیا کہ کندھے کے اوپر سے لے کے ہم نے اس انداز سے لیا کہ دونوں پلو سامنے کی طرف لٹک رہے ہیں، اور گردن پہ اس چادر کا کوئی بل نہیں ڈالا، تو یہ والا طریقہ یہ ناجائز ہے. اچھا، ایک طریقہ جو درست ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چادر کو اگر لیا ہے، اس کندھے سے لٹکایا اور آپ نے گردن سے راؤنڈ لے کر پھر دوسرے کندھے کے اوپر یوں ڈال لیا ہے، تو گردن پہ اگر اس کا بل آ چکا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گردن پہ وہ چادر لپٹ گئی، تو اب کراہت ختم ہو گئی. اب سوال یہ ہوا کہ ہم نے جب نماز شروع کی تو اس وقت تو ہماری چادر ہم نے صحیح طریقے سے لی تھی، لیکن جب ہم رکوع میں گئے تو وہ پلہ جو کندھے پہ ہم نے ڈالا تھا وہ واپسی لٹک گیا. اب جو دونوں پلو چادر کے لٹکے ہوئے ہیں،
صدل جو مکروہ تحریمی کے،
اب اس کو کہیں گے صدل، تو یہ صدل مکروہ تحریمی ہے. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، وہ صدل یعنی کراہت تحریمی کا کام شروع ہو چکا ہے، تو جلد از جلد تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل قلیل کے ذریعے سے اس پلو، لٹکے ہوئے پلو کو واپسی کندھے کی طرف ڈال دیں تاکہ یہ کراہت کا عمل ختم ہو جائے.
یہ ختم ہو جائے گا یعنی، ٹھیک ہے. اور یہ مسئلے کی ضرورت تو احرام کے اندر بھی آتی، بعض اوقات بکثرت آ جاتی ہے،
احرام کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ احرام میں بھی بعض اوقات ہم نے ایک پلو، اس میں غلطی عام طور پہ ہوتی ہے کہ یہ والا جو پلو ہوتا ہے نا لیفٹ سائڈ والا، یہ اگر کوئی لمبا رکھے گا تو اب جب یہ سیدھے کندھے سے چادر کو لپیٹ کے جب ادھر ڈالا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ کندھے کے ادھر ہی رہ جاتی ہے،
وہ چھوٹا
ہو جاتا ہے. تو اب اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ جو چادر کے جو پلو ہیں اس کو سینٹر سے نہ کریں، اس کو دونوں پلو برابر نہ رکھیں، بلکہ آپ کا جو لیفٹ سائڈ والا جو احرام کی چادر والا جو اوپر کی چادر والا حصہ ہے اس کو آپ تھوڑا سا کم رکھیں، اور اس کو بھلے آپ احرام کی نچلی چادر کے اس کے اندر ڈال لیں تاکہ وہ فکس ہو جائے. अच्छा, फिर जो आपका इस तरफ वाला पल्लू है उसको आपके पास बड़ी होने की वजह से आपको इतना गुंजाइश मिलेगी कि आप घुमाकर कंधे पर भी ला सकते हैं, बल्कि इतना भी मुमकिन है चांस मिल जाए कि वो पल्लू घूम के इस तरफ भी आ जाए। तो फिर इंशाल्लाह ये रुकू सुजूद में ये ऊपर की चादर खुलने का अंदेशा
खत्म हो जाएगा। और उड़स लें, यहाँ पे अगर उधर से लेकर आते हैं और यहाँ पे उड़स लेते हैं, अंदर
को दबा
लेते हैं, तो इसमें भी आसानी रहेगी। एहतमाम करना होगा, ज़ाहिर नमाज पढ़ते हैं, कई लोग सर्दियों में बहुत चादर ऐसे लेके आते हैं कि अपना चेहरा उनका छुप रहा होता है, बाजू का तो नाक भी छुप रहा होता है, मुंह और नाक दोनों इस तरह छुपा कर नमाज पढ़ रहे हैं सर्दियों में
है। अब इस सर्दी में नमाज पढ़ते हो बाजू का फजर में ज्यादा होगा ये,
फजर में। अब ईशा में जो है ये इलाके हैं यहाँ मगरिब ईशा में सर्दी,
पंजाब साइड की तरफ सर्दियाँ
ठंडक
ठंड ज्यादा है, तो अब चाहे कोई से भी इलाके में हो तो हत्तल इम्कान इस अंदाज से हमने चादर लेनी है कि हमारा ये जो मुंह है होंठ नाक ये चादर में ना छुपे, यानी चेहरा आप बिल्कुल ओपन रखें। अब भले आप इधर से लपेट लें अच्छी तरीके से और चादर को इस अंदाज से लें कि रुकू सुजूद वगैरह में चादर बार बार लटके नहीं, सदल वाली सूरत ना बने, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी।
सही,
प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ये आसानी हो जाएगी।
सही, आप भी लेते हैं नमाज में चादर लेते हैं या ऐसे ही
चादर
कम लेते हैं?
यह है कि कम इस्तेमाल में आती है, लेकिन जब आती है तो फिर एहतियात के साथ ही उसको, ताकि नमाज के दौरान वो लटके ना कोने।
अब हमें नमाज पढ़ानी होती है, इमामत करनी होती है, तो उसमें ज्यादा एहतमाम होता है। मैं तो चादर अगर कभी पहन के ही आता हूँ, बिलखसूस रास्ते में आ रहे हैं तो ठंडक से या कोई छींके या नजला इस तरह की कैफियत ना हो, तो मस्जिद में फिर हिम्मत नहीं होती चादर पहन के नमाज पढ़ाने की ना, फिर उतार के सर पे रख दो। कुछ लोग देख भी रहते हैं कि आए तो हजरत साहब चादर पहन के और नमाज
खिड़कियां बंद होने की वजह से भी
मस्जिद में इतनी जरूरत
अंदर उस तौर पर नहीं पड़ती होता है, वो इतना ठंडा नहीं होता, तो ये कि चादर उतार के भी नमाज पढ़ी जा सकती है,
पढ़ी जा सकती है। और फिर बिलखसूस इस तरह के मसाइल हो तो आदमी उसमें, हर एक ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इलाके भी मुख्तलिफ होते हैं और बाद इलाकों में वाकई बहुत ठंड होती है, तो इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो चादर पहन कर ही पढ़ते हैं तो कोई अर्जी नहीं। चलो चादर की बात चली तो कुछ लोग अंदर ही हाथ रखते हैं, इसमें इसका भी कोई होता है कि बाहर रखना है अंदर रखना है? यार अब अल्लाह अकबर तो किया, अब चादर ऊपर ऐसी ली हुई है कि अंदर हाथ, अब चादरों में अंदर हाथ बांधने बाहर बांधने क्या करना है?
इसके अंदर बेहतर तरीका यही है कि जब हम तकबीर तहरीमा कहें तो तकबीर तहरीमा के लिए अपने हाथों को चादर से बाहर निकाल लें और ये हथेलियों का रुख किबले की जानिब हो, कान की लो तक और ये किबले की जानिब हो। अच्छा, इस एहराम के अंदर थोड़ा सा ये मजीद एहतियात करनी होगी, क्योंकि अगर हम ये हाथ उठाएंगे तो अभी इस वक्त भी उमरा का जायरीन तो वहाँ मौजूद होंगे, और अगर ये एहराम की चादर पहने हुए हैं और ये नमाज पढ़ने के लिए इन्होंने हाथ बाहर निकाले, ये सीना आम तौर पर फिर उनका खुला हो जाता है, तो नमाज के अंदर सीने का अक्सर हिस्सा खुला हो, इससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है, तो इसका भी ख्याल रखें। तो जब अपने अपने हाथों को निकालना है तो इसका एक तरीका है कि जब हम चादर लपेटे हुए होते हैं तो चादर लपेटने की सूरत में हाथों को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, अब ऐसे निकालेंगे तो ये चादर उठ जाती है, एहराम में ज्यादा ये प्रॉब्लम
होती ना बदन।
अब इसमें एहतियाती तरीका है, हाथों को थोड़ा सा यूं खोल लें, खोलने से क्या होगा ये चादर जो है ना वो आपकी ज्यादा सीने की तरफ चादर का हिस्सा ज्यादा आ जाएगा, अब फिर अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे ना तो फिर वो सीना भी जाहिर नहीं होगा एहराम पहनने की सूरत में। और अगर जैसे आम जो गैर मुहरिम हैं वो सिले हुए लिबास के ऊपर उन्होंने चादर को ओढ़ा हुआ है तो उनके लिए प्रॉब्लम ये वाली नहीं होती, लेकिन उनके लिए भी सुन्नत ये है कि जब तकबीर तहरीमा कहें तो अपने हाथों को चादर से बाहर निकालें। इसी तरह हाथ बांधने का मामला है तो हाथ चादर के अंदर ना बांधे जाए, चादर से बाहर, यानी बिलखसूस ये वाला जो हिस्सा है हाथों का ये चादर से बाहर हो, चादर के आप ऊपर ले लें तो इसका भी ये फायदा होगा कि एक तो सुन्नत भी अदा हो गई, साथ ही साथ आपने चादर को कवर भी कर लिया।
सही है, और वैसे भी अपने आप को ऐसे किसी चीज से लपेट कर के हाथ बाहर ना निकल सके, कोई गिरने का खतरा कोई इस तरह के, तो ये तो मुमानत फरमाएगी।
ऐसी चादर में लिपट जाना है कि जिसमें हाथ अंदर हो और एक ही चादर में आदमी इस तरह लिपटा हुआ हो तो इमरजेंसी की सूरत में दुश्वारी में ना पड़ जाए,
अरकान भी दुरुस्त तरह अदा ना हो,
रुकू सुजूद में भी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा लिबास पहनना मकरूह है, मना है।
ठीक है जी, बढ़ते हैं मजीद सवाल की तरफ, बल्कि एक पैकेज तैयार किया है हमारी टीम ने, देखते हैं क्या सवाल है उसमें।
السلام
علیکم.
اللہ
کا شکر.
ماشاء اللہ انکل مبارک ہو. سنا آپ کو کمپنی سے جی بی فنڈ کی رقم مل گئی ہے.
جنید بھائی آپ کو مبارک ہو.
خیر مبارک. اچھا یہ بتائیے انکل فنڈ کی رقم سے کیا کریں گے آپ, آپ نے کچھ سوچا ہے؟
ہاں بیٹا سوچا ہے, اس بار حج پہ چلی جاؤں. کمپنی مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ فنڈ کی رقم اتنی ہے, حج کے تمام اخراجات ادا ہو سکتے ہیں, اسی لیے اب مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے. میں نے سوچا کہ اس بار فنڈ کی رقم سے حج کرنے جاؤں.
کیا حج کرنے؟ جی پی فنڈ کی رقم ملنے سے حج فرض ہو گیا؟
کیوں بیٹا, تمہیں میرے حج پہ جانے سے کوئی اعتراض ہے؟
نہیں انکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بس یہ عجیب لگ رہا ہے لوگوں نے کہہ دیا آپ پہ حج فرض ہو گیا, آپ حج کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ کسی مفتی صاحب سے سلسلے میں معلومات لے لیں, حج کس پر کب فرض ہوتا ہے.
کیا کہا بیٹا, وہ کیسے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟
انکل جی میرا مشورہ, آپ جب بھی حج کرنے جائیں تو شرعی رہنمائی لازمی لیں.
دوسری بات جہاں تک مجھے معلوم ہے
اس میں کچھ رقم وہ ہوتی ہے جو آپ کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے, لیکن بقایا رقم کمپنی کو بینک سے ملنے والی سود کی رقم ہوتی ہے.
بیٹا مجھے یہ بتائے یہ باتیں بتانے والے مفتی صاحب کہاں ملیں گے؟
انکل اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, آپ فیض مدینہ مسجد کریلیا اسٹاف نیو کراچی تشریف لے جائیں, وہاں دارالفتا اہل سنت ہے, وہاں مفتی صاحب آپ کی دونوں مسائل میں رہنمائی فرما دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مدنی چینل کے مشہور پروگرام دارالفتا اہل سنت میں اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو اس سلسلے میں درست رہنمائی فرما دیں گے.
ٹھیک ہے جنید بیٹا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے دو مشورے دیے, میں کسی ایک پر عمل کرتا ہوں. جزاک اللہ بیٹا.
آپ کو جو دو طریقے بیان کیے گئے کہ فیض مدینہ آپ نیو کراچی جائیں تو وہاں بھی آپ کو مفتی جمیل صاحب ملیں گے, اور آج پروگرام میں بھی مفتی جمیل صاحب ہیں. جی حضرت کریں ان کی رہنمائی. جی پی فنڈ کی رقم ہے اور اس سے حج کی فرضیت کے حوالے سے یا حج کرنا ہے فنڈ سے رقم تو ملی ہے, کیا کہیں؟
جی پی فنڈ میں جو ہر مہینے جو امپلائی ہے اس امپلائی کی ایک مخصوص رقم کٹتی ہے, اور اتنی ہی رقم ادارے کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو کٹنے والی رقم ہے سیلری سے یہ بھی سیلری کا حصہ ہے, اور جتنی رقم کٹنے یہ طے ہوا تھا تو اتنی رقم ادارے کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے دینا جو طے ہوا, یہ دو رقمیں, ایک تو تنخواہ سے کٹی ہوئی رقم اور دوسری جو گورنمنٹ کی طرف سے مزید اتنی رقم ایڈ کی جا رہی ہے, یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا ہے, تو یہ سیلری کا حصہ ہے. تو ان دو رقموں کا لینا یہ امپلائی کے لیے بالکل حلال ہے اور جائز ہے. البتہ ایک تیسری رقم بھی ایڈ ہو سکتی ہے اور کبھی ہو جاتی ہے, وہ صورت یہ بنتی ہے کہ تنخواہ سے کٹی ہوئی رقم اور اتنی رقم ادارے کی طرف سے ملائی گئی جو سیلری کا حصہ تھا, ان دو رقموں کو پھر بینک میں رکھ دیا جاتا ہے اور بینک کے ذریعے اس کے اوپر مارک اپ اور اس کے اوپر انٹرسٹ لگتا رہتا ہے, اور وہ رقم پھر بڑھتے 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 کافی مقدار تک پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ تین قسم کی رقوم, یہ گویا کہ جب امپلائی اپنے سروس ختم کرتا ہے تو اس سروس ختم کرنے والے اس امپلائی کو یہ تین قسم کی رقمیں دی جا رہی ہوتی ہیں, جن میں سیلری سے کٹنے والی رقم اس کی تنخواہ کا حصہ ہے, اتنا ہی ادارے کی طرف سے ملانا طے ہوا تھا یہ بھی سیلری کا حصہ ہے, یہ دو رقمیں لینا حلال اس کی ملک میں داخل. وہ تیسری جو رقم ہے جو بینک کی طرف سے انٹرسٹ وہ سود کی صورت میں رقم میں بڑھتی چلے جاتی ہیں, تو یہ تین قسموں میں سے جو بینک کی طرف سے انٹرسٹ مل رہا ہے وہ ہے سود, وہ ناجائز ہے, اس کا لینا بھی ناجائز ہے. اب رہا معاملہ حج کی فرضیت کے حوالے سے, تو اگر کسی شخص کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس حلال مال اتنا ہے کہ جس مال کی وجہ سے وہ حج پر آنے جانے کا جو اخراجات ہیں واجبی اخراجات وہ پورے کر سکتا ہے, اور جتنے دنوں وہ حج کے ایام میں اپنے گھر سے باہر ہوگا تو اپنے زیر کفالت جو افراد ہیں جن کی کفالت اس پہ لازم ہے شرعاً, ان کے اخراجات بھی بیئر کر سکتا ہے, اتنے اخراجات ان کے لیے چھوڑ کر جائے, اور سفر حج پہ آنے جانے اور وہاں جو اخراجات ضروری ہیں وہ کرنے پر استطاعت رکھتا ہو, اور دیگر شرائط بھی پائے جائیں صحت اس کے حوالے سے معذور وغیرہ نہ ہو, یعنی نابینا اور اس طرح
جو حج کی اور عام شرائطیں,
تو وہ اگر عام شرائط اس میں پائے جا رہے ہیں تو اس کے پھر حج فرض ہوگا. اب رہا معاملہ جی پی فنڈ میں, وہ تیسری رقم جو بینک کی طرف سے بطور انٹرسٹ ان کے رقم میں شامل ہوتی رہی وہ رقم سود ہے, اس کا لینا ناجائز ہے. اس رقم کی وجہ سے اگر استطاعت بن رہی ہے مثال کے طور پہ جیسے ان سالوں میں جو حج کی عمومی اخراجات ہیں وہ شاید 12 لاکھ 10 لاکھ، یہ میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اعتبار سے یہ ایک رقم غالباً بنتی ہے. تو اب اگر کوئی کسی کی ملک میں 6 لاکھ روپے تو اس کے اپنے ذاتی ہیں تنخواہ کی وجہ سے، اور مزید 6 لاکھ روپے اگر سود کی صورت بنتی ہو تو یہ آدمی دراصل 6 لاکھ کا حلال مال کا مالک ہے، اور 6 لاکھ اگر سود کے اس کے پاس ہیں تو اس شخص پہ حج فرض نہیں ہوا، کیونکہ 6 لاکھ تو اس کو صدقہ کرنا ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں رقم آ گئی سود کے نام پر. تو اس کے اس حرام مال کو یہ حج کے سفر میں استعمال نہیں کرے گا، اس حرام مال کی وجہ سے اس کو ہم یہ غنی یا حج کے حوالے سے اس کی فرضیت ہو جائے یہ حکم بھی نہیں دیا جائے گا. تو اب جو ہمارے محترم سائل جو ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، تو ان کے لیے فائنلی اور خلاصتاً حکم یہ ہے کہ جو جی پی فنڈ میں ملنے والی رقم ان کی تنخواہ سے کٹی اور ادارے نے ہی اتنی رقم اپنی طرف سے ملائی ہے، یہ 2 رقمیں ان کے لیے حلال. اب یہ غور کریں کہ ان 2 رقموں کی مقدار کتنی ہے، آیا یہ اتنی مقدار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حج کے سفر میں آنا جانا کر سکتے ہیں اور اپنے واجبی اخراجات کر سکتے ہیں، اپنے زیر کفالت لوگوں کے اخراجات اپنے پیچھے یہ چھوڑ کر جائیں گے. تو ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر ان کے اوپر استطاعت ہو تو حج فرض ہوگا. باقی اگر ان کی اصل رقم وہ کم ہے، سود کی رقم ملنے کی وجہ سے ہی استطاعت پیدا ہوگی، تو پھر یاد رکھیں سودی رقم اتنی ہونے کی وجہ سے ان پہ حج فرض نہیں ہوا، اور سودی رقم جو ان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے تو اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. حکم شرع یہ ہے کہ سود والی رقم یہ پھر اگر قبضے میں آ گئی تو اب اس کو صدقہ کرے، اپنی ملک سے نکالنے کی کوئی بھی صورت اختیار کرے. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جو مستحق کے زکوٰۃ افراد ہیں جن کو ہم فقیر شرعی بھی کہتے ہیں، ان کو یہ رقم دے دے، کسی ایک کو دے دے یا مختلف فقراء میں تقسیم کر دے.
ماشاءاللہ. اور اس میں یہ کہ اگر شروع سے ہی یہ مائنس کرنا چاہیں اور اس کو کہ میرے پیسے کے اندر جی پی فنڈ کے اندر یہ سود والی رقم شامل نہ ہو، تو کئی کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فارم بھریں تو وہ کر دیتے ہیں، تو یہ کرنا ہوگا لازمی
اگر کسی کے پاس یہ آپشن ہے کہ میری جی پی فنڈ کے نام پہ جو میری رقم ڈیڈکٹ ہوتی ہے تب سیلری سے، اس کو بینک میں اگر رکھنا ہے تو یہ بینک سے سودی اکاؤنٹ میں نہ رکھی جائے، یا میں سودی انٹرسٹ نہیں لوں گا، نفع نہیں لوں گا، اگر یہ پہلے ہی طے کرنا ضروری ہوگا تاکہ سودی معاہدہ نہ ہو. اور اگر بالفرض پھر بھی کمپنی کی طرف سے بینک میں رکھوا دی گئی تو وہ کمپنی اور بینک یہ آپس میں سودی لین دین کی وجہ سے گناہگار ہوں گے. امپلائی صرف اتنی ہی رقم لینا طے کرے جتنی اس کی اپنی ملک میں ہو اور حلال.
ملازم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کا معاملہ تھا میرے پاس آ گئی، یہ اس کو یوں کر کے نہیں،
جب پتا ہے کہ یہ میری ہی رقم پہ ملنے والا سود ہے
اور مینشن اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سود کا آپ انٹرسٹ اتنا آپ کا ہے.
اب یہ بالکل واضح ہوگا، یہ امپلائی پورا بینک سے پورا اپنا نکلوا سکتا ہے تاکہ اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اتنی رقم کب سے کب تک آپ کی رقم جمع ہوئی، کتنی جمع ہوئی، پورا ریکارڈ مل سکتا ہے.
صحیح.
تو جتنی اپنی رقم ہے وہ نکلوا لیں اور اس کا استعمال کریں جائز ہے، لیکن جو رقم سود کے نام پہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے اتنی مقدار نکال کے صدقہ کرو.
یہ تفصیلی فتویٰ آپ کو دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ پر یہ آپ کو مل جائے گا باقاعدہ تحریری طور پر، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی فتویٰ ہے جی پی فنڈ کے حوالے سے، اور جی پی فنڈ اور حج کے حوالے سے بھی تحریری طور پر یہ فتویٰ موجود ہے. دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ آپ یہ اگر لکھ لیں اور آپ اس پر جا کر وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی مسائل، ضروری مسائل بلکہ کہیں کہ جن کو ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے اور درپیش بھی ہوتے ہیں، تو آپ وہاں جا کر آپ ضرور دیکھیے، ان کو ملاحظہ کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ تحریری طور پر مل جائیں گے. تحریری طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اور کو بھی بھیجنا ہے تو آپ وہاں پر اس کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں اور سیدھا آپ اس کو ڈائریکٹ وہ فتویٰ بھیج سکتے ہیں. اسی طرح مفتین اکرام کے کئی ایسے مختصر اور شارٹ کلپس ہیں، وہ بھی آپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائیں گے. اور آج کل جیسے ہم بات کریں کہ حج کی تیاریاں، ٹھیک ہے حج کے مہینے تو وہی ہیں جس میں حج ادا کرنا ہے، لیکن جو ایک ملکی سطح پہ تیاریاں ہوتی ہیں، باقاعدہ درخواستیں دی جا رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں وہ دن اور پرائیویٹ طور پر بھی جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، رقمیں جمع کرنا، لینا اور سب اہتمام کرنا. تو ان کو ہر ایک کو جس نے حج کرنا ہے تو اس کو، یا جس پر حج فرض ہے، میں کہتا ہوں ان دنوں میں بطور خاص دیکھنا چاہیے میرے پاس کیا ہے.
ان دنوں میں قافلے ترتیب دیے جا رہے ہوتے ہیں حج کے، تو یہی دن ہوتے ہیں، انہی میں درخواستیں وغیرہ
یعنی سرکاری قافلے کہنے کے، ابھی حکومتی سطح پہ جائیں گے وہ قافلے، اب پرائیویٹ آخر تک جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اگر ہے.
اصل تو یہی کہ حج پہ جانے کی استطاعت پائی جائے،
وہی
اب اس کی استطاعت کی ایک صورت یہی ہے کہ حج سے کچھ مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے ہی یہ پروسیس کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس پہ حج فرض ہو رہا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ مجھ پہ حج فرض ہو سکتا ہے، تو اسے اپنی مالی استطاعت کو انہی دنوں میں جو آج کل پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، انہی دنوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی مالی استطاعت کو دیکھیں اور حج کے اخراجات کتنے ہیں اور حج کے دنوں میں اس کے پاس اتنے اخراجات ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جائے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، پھر اپنے اوپر حج فرض ہونے نہ ہونے کے حوالے سے تفصیلی معلومات کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر لیں، تشریف لے آئیں. تو انشاءاللہ یہ کہ حج کی فرضیت آپ پر ہو چکی نہیں ہوئی، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے.
ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت بھی ہمارے پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچا ہے. دارالافتاء اہل سنت کی یہ ویب سائٹ ہے یا آفیشیل فیس بک پیج ہے، یوٹیوب پر آفیشیل دارالافتاء اہل سنت کا وہاں پر بھی آپ چینل ہے، باقاعدہ آپ جا سکتے ہیں، اور یہ مفتین کرام کے مختلف سلسلے بھی براہ راست وہاں پہ جو لائیو ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لائیو ہوتے ہیں، اسی طرح بہت مختصر اور علمی طور پر ایک آپ کو کلپس بھی سننے کو ملیں گے. تو مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم یہ دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.